हमारा सत्रहवां सबक है। सोलह सबक पहले गुजर चुके हैं। आयत नंबर सूरह बकरा की 29 ये हमने शुरू की थी बयान करनी, फिर वो टाइम खत्म हो गया। अल्लाह ताला अपनी तौहीद की दावत दे रहा है कि कायनात में किसी और की इबादत नहीं करनी, इस कायनात का वाहिद पालनहार भी मैं हूं, मालिक भी मैं हूं, इसलिए लायक इबादत भी सिर्फ मैं ही हूं। इसी दावा तौहीद पर मालिक दलाइल पेश करते हुए यह भी इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, वही है अल्लाह जिसने जमीन में जो कुछ भी है उसी ने तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे नफे के लिए पैदा किया है। जिस जात ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, तुम्हारे पीने के लिए क्या शानदार पानी अता फरमाया, जिस मालिक ने कि तुम्हारे रहने के लिए मकानात बनाने का तुम्हें ढंग सिखाया, तुम्हारे लिए सब्जियां उगाई, जानवर बनाए, तो सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, इबादत भी फिर उसी परवरदिगार की होगी। अच्छा, ये जो आयत करीमा है हमें एक उसूल बताती है, एक कानून बताती है। वो उसूल और कानून क्या है? जब अल्लाह ने फरमाया ना, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, कि अल्लाह ने जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है, तो यहां से कानून बना के हर चीज असल में जायज है, मुबाह है। देखिए, जो कुरान शरीफ मदीना मुनव्वरा से छप कर फ्री तकसीम होता है उसमें भी यही लिखा है कि कुरान ये अशिया में असल क्या है, इबाहत है। तो इस कानून को अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लीजिए। मैं इसी कानून की ताईद में मजीद आयतें भी तिलावत करूंगा जिससे ये वाज़े हो जाएगा कि हर शय असल में जायज है, मना हराम चीज कब होती है? जब अल्लाह ताला और उसका प्यारा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों में से कोई एक किसी चीज के बारे मना फरमा दें, रोक दें, तो वो चीज हराम होती है, वगरना हर चीज जायज है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। ये कानून आपको बड़ा फायदा देगा। खामखा कुछ साथी झगड़ना शुरू कर देते हैं कि मिलाद शरीफ की खुशी कहां लिखी है, ग्यारहवीं शरीफ कहां लिखा है, जनाजे के बाद दुआ कहां लिखी है, या दुरूद और सलाम अजान के साथ कहां लिखा है। तो बड़े आराम से आप उन्हें जवाब दे दीजिए कि भाई अल्लाह ने तो हर चीज को जायज रखा है, اگر تمہارے پاس حرمت کی کوئی دلیل ہے تو پیش کر دو، ہم چھوڑ دیں گے. جب تمہارے پاس شے کی حرمت کی دلیل کوئی نہیں تو صرف تمہارے کہنے سے شے حرام نہیں ہو جاتی. اب ایک اور آیت کریمہ، وہ بھی آپ سن لیجئے، ساتواں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 101، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، خامخواہ چیزوں کے بارے پوچھتے نہ رہا کرو کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز جائز ہے نہ جائز ہے، نہ پوچھتے نہ رہا کرو. ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے پوچھنے پر وہ چیز تم پر ظاہر کر دی گئی پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا. اس لیے تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ خام خواہ سوالات مت کیا کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں تو پتہ ہے وقت کون سا ہے؟ حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، قرآن تو اس وقت اتارا جا رہا ہے نا، قرآن اتارا جا رہا ہے. تم نے پوچھا، تمہارے پوچھنے پر آ گیا آرڈر جو آرڈر پہلے نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تُبْدَ لَكُمْ، وہ چیز تم پر ظاہر کر دی جائے گی. جب ظاہر کر دی گئی پھر تو آرڈر آ گیا نا، اب اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اچھا چلو، جو تم نے پہلے پوچھا تھا عَفَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ اسے معاف کرتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑے حلم والا ہے، بردبار ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے. ایک صاحب نے سنا تو سوچ میں پڑ گئے، نماز تو روز فرض ہے 5 مرتبہ، یہ رمضان شریف کے روزے بھی ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ بھی ہر سال فرض ہے، یہ پتہ نہیں حج ہر سال فرض ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حج ہر سال فرض ہے کہ نہیں. اگر دیکھتے ہیں رمضان کے روزوں کو، سال کی زکوٰۃ کو، روز کی نمازوں کو، تو دل میں آتا ہے کہ حج بھی تو ہر سال ہی فرض ہونا چاہیے نا. لیکن جب دیکھتے ہیں اسلام کی حکمت عملی پر، دل میں آیا اگر سارے حج پر چلے جائیں، ہر سال حج فرض ہو اور ہر کوئی حج پر چلا جائے، پیچھے سے چوراں دیا موجہ نے. اب انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا، آل کل عام ھذا یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ سرکار نے سنا، جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا، سرکار نے جواب نہیں دیا. تیسری بار پوچھا، وہ فرمایا، اے آج اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا جو تم کر نہ سکتے. پھر اس پر آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. اب نتیجہ کیا نکلا؟ حج ہم پر کیا ہر سال فرض ہے؟ نہیں، ایک ہی بار فرض ہے نا صاحب استطاعت پر، ہر سال تو فرض نہیں. لیکن اگر سرکار کے منہ سے نکل جاتا، سرکار فرما دیتے، پھر تو ہر سال فرض ہو جاتا نا. نتیجہ کیا نکلا؟ شے بندے پر فرض یا حرام تب ہوتی ہے جب ادھر سے حکم آتا ہے. بغیر حکم الہی کے، بغیر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے، شریعت کے خلاف کبھی کوئی چیز حرام، اپنی مرضی سے ہم حرام نہیں کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے ہم فرض کر سکتے. یہ تفسیر کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علماء دیوبند کے جو شیخ الاسلام ہیں انہوں نے، مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے لکھا ہے یا تو مراد یہ ہے کہ ان اشیاء سے درگزر کی، یعنی جب خدا نے ان کے متعلق کوئی حکم نہ دیا تو انسان ان کے بارے میں آزاد ہے، خدا ایسی چیزوں پر گرفت نہ کرے گا. چنانچہ اسی سے بعض علماء اصول نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور یا یہ کہ ان فضول سوالات سے جو پہلے کر چکے ہو، اللہ نے درگزر کی، آئندہ احتیاط رکھو. حاشیہ عثمانی صفحہ 161. اسی کی تفسیر میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے، جن کی نہ دین کے کسی معاملہ میں ضرورت ہوتی تھی نہ دنیا ہی کے کسی معاملہ میں. مثلا ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے. پوچھ لیا نا کسی نے میرا اصلی باپ کون ہے، تو سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ مینوں کی پتا تیرا اصلی پیو کون ہے، نہیں یہ تو نہیں کہا، بلکہ بتایا جو لوگ تجھ پر الزام لگاتے ہیں نا کہ تو حرامی ہے، غلط ہے، تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تو منسوب ہے. اچھا پوچھ بیٹھے کہ میرا باپ اصلی باپ کون ہے. اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، اور خام خواہ پوچھ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شارع نے مصلحتاً غیر معین رکھا ہے. مثلاً قرآن میں مجملاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے، ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہر سال حج فرض ہے، آپ نے کچھ جواب نہ دیا. انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے. تیسرے مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے. ایسے ہی لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خام خواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے. یہ کون تفسیر کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب. پھر انہوں نے آگے ایک حدیث بھی نقل کی ہے اپنی بات کی وضاحت کے لیے. چنانچہ حدیث میں ہے ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مسألته. مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز ٹھہرائی گئی. یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نہ پوچھتا تو وہ چیز حرام نہ بنتی، اور جب پوچھا تو پوچھنے پر، جس کے پوچھنے پر وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے یہ بہت بڑا مجرم ہے. جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے صرف وہی چیز حرام ہوگی، اور جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ چیز کسی مولوی صاحب کے کہنے پر حرام نہیں ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی. ناجائز وہی چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا. ایک دوسری حدیث میں ہے، اب یہ بھی مودودی صاحب ہی نقل کر رہے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ہے ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو. کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز کیا ہے، ان سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی، لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ. اب نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ بھولا نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو حرام کر دیا وہ حرام، اور جس کا نام نہیں لیا. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ بھول گیا ہے. اللہ بھولا بھولا نہیں ہے، وہ سب تمہارے لیے جائز ہے، سب تمہارے لیے معاف ہے. اب وہ نتیجہ نکالتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں. ایک اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ جن امور کو شارع نے مجملن بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی، یا جو احکام برسبیل اجمال دیے ہیں اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا ہے، ان میں اجمال اور عدم تفصیل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شارع سے بھول ہو گئی ہے. تفصیلات بتانی چاہیے تھی مگر نہ بتائیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شارع ان امور کی تفصیلات کو محدود نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے. اٹھائیے تفہیم القرآن جلد ایک صفحہ 507 صفحہ 508. اب ذرا دوبارہ میری بات سن لیجئے. اللہ بھولا نہیں ہے. جس چیز سے اللہ نے سکوت فرمایا ان میں گنجائش ہے، دل کرتا ہے کرو، دل کرتا ہے نہ کرو. منع کون سی چیز ہے؟ جس سے اللہ رسول نے منع کر دیا، اور جس سے اللہ رسول نے حلال کر دیا وہ حلال ٹھہری، جس کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ٹھہری. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، ہم لوگ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ نجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کا گناہ ہو. اسی طرح ہم ایصال ثواب کی محافل بھی منعقد کرتے ہیں، تقریبات منعقد کرتے ہیں ایصال ثواب کی، تو اس پر بھی فتویٰ لگ جاتا ہے اور یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. جنازہ ختم ہو جاتا ہے سلام پر، اللہ اکبر سے شروع ہوا، سلام پر جنازہ ختم ہو گیا. اب ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ سارے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اس پر بھی بعض لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. خود میرے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں اس عنوان پر، جنازے کے بعد دعا کے عنوان پر. برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے کچھ ساتھی اذان سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کچھ ساتھی اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کچھ ساتھی اذان اور نماز کے درمیان درود شریف پڑھ لیتے ہیں. یہ ہم اسے فرض نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو واجب نہیں سمجھتے، سنت نہیں سمجھتے. یہ سب جائز ہیں. کیوں جائز ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا ہے. جب اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے تو بھائی آپ کون ہو ہمیں منع کرنے والے؟ بیٹے تھوڑا سا نا فاصلہ رکھیں، یہ بالکل ساتھ ٹچ نہ ہو، فاصلہ رکھیں. تو کسی اور کے کہنے پر یہ چیزیں نہ ناجائز ہوتی ہیں نہ حرام ہوتی ہیں. میں دلائل آگے بھی دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہونا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. جو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات سن کر خوش نہیں ہوتا بےمان ہے. یہ خوش ہونا اندر میں اس کے من میں خوشی کے جذبات پیدا ہوں، یہ بندے پر فرض ہے. वो बदबخت है जो अपने बेटे की विलादत का जिक्र सुनकर तो खुश हो, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें ईमान की दौलत मिली उनकी विलादत पर बंदा ना खुश हो, कुड़े। तो भाई ये हराम है? नहीं। अच्छा, लेकिन फर्ज हम पर क्या है? बस खुशी का इजहार करना। अब अल्लाह ताला ने इतना फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहु, खुश हो जाओ। अब ये नहीं बताया खुश कैसे होना है, खुशी का इजहार कैसे करना है। खुश होना तो फर्ज है, लेकिन आगे जिस तरह जी चाहे वो खुशी का इजहार कर दे, वो इजहार करने का तरीका जायज होगा। जायज होगा। असल चीज क्या है कि बंदा अंदर से खुश हो। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीम। और नमाज के आगे पीछे हमने दुरूद व सलाम पढ़ना कब है, किस वक्त पढ़ना है, ये अल्लाह ने नहीं बयान किया, मुतलकन बयान फरमाया। तो नतीजा क्या निकला? जब जी चाहे पढ़ लो, जब भी दुरूशरी पढ़ो ठीक है, जब भी सलाम पढ़ो ठीक है, अर्ज करो सलातो सलाम। ये औकात जो हैं ये फर्ज नहीं, ये वाजिब नहीं। कुछ औकात हैं जो सरकार ने फरमाया मेरा नाम आए तो मुझ पर दुरूशरी पढ़ा करो। ये सरकार ने कुछ चीजें बताई हैं ना कि जब अजान खत्म हो जाए तो अजान के बाद जो जो मुअज्जिन कहता जा रहा है तुम सुनते जाओ, वो कहते जाओ, और जब अजान खत्म हो जाए सुम्मा सल्लू अलैया, फिर मैं मुस्तफा पर दुरूद शरीफ पढ़ो, सलात पढ़ो। क्यों? फइन्नहु मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, क्योंकि जो भी मुझ पर एक मरतबा सलात पढ़ता है अल्लाह उसे 10 रहमतों से मालामाल करता है, 10 रहमतों से नवाजता है। यानी जो औकात हदीस में आ गए उन औकात में दुरूद व सलाम पढ़ना, कि बाकी के औकात में दुरूद व सलाम पढ़ने की निस्बत ज्यादा अजर का बायस होगा। क्यों? इसलिए कि इसमें हदीस आ गई। लेकिन जिन औकात में हदीस नहीं आई तो वहां दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत भी नहीं होगा, जायज जरूर होगा, जायज। अच्छा, एक बात यह भी जेहन में रहे कि हर चीज को आपने अपनी हद पर रखना है। जो हराम है उसको हलाल नहीं कहना। अल्लाह ने मुर्दार हराम किया है इसको हलाल नहीं कहना। इसी तरह जो चीज सिर्फ जायज और मुबाह है उसको आपने फर्ज भी नहीं कहना। जो चीज सिर्फ जायज है सुन्नत नहीं, उसको सुन्नत नहीं कहना, उसको सिर्फ जायज कहना है। ये बात याद रखिए, हम हैं अहले सुन्नत व जमात, अहले जवाज नहीं है। हम क्या हैं? अहले सुन्नत है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरा कलेजा जलता है इसलिए कि जो चीजें सिर्फ जायज के दर्जे में हैं उन पर हमारे साथी इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं कि नमाज जो फर्ज है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। ये मिलाद शरीफ की महफिल करानी है, अभी कराओ भी, कौन सा गुनाह है, कराओ, लेकिन इसमें किसी को तंगी ना दो। ये तो नहीं कि लाउड स्पीकर ऊंचे ऊंचे लगाकर सारे महल्ले को तंग करते रहो, नहीं, आराम से घर में बैठकर मस्जिद में बैठकर करो मिलाद शरीफ। लेकिन मिलाद शरीफ करने का यह मतलब नहीं कि नमाज की छुट्टी कर दो। ये वाजिब भी नहीं है महफिल मिलाद, ये जायज है ना, जायज है। तो जायज को तरजीह देना और फराइज को छोड़ देना ये अहले सुन्नत का शेवा नहीं है। हर चीज को अपने दर्जे में रखना है, फर्ज को फर्ज के दर्जे में, वाजिब को वाजिब के दर्जे में, सुन्नत मुअक्कदा को सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में, सुन्नत गैर मुअक्कदा को सुन्नत गैर मुअक्कदा के दर्जे में, और जो मुबाह है उसको मुबाह के दर्जे में रखना है। बहरहाल वो हजरात जो हमसे चिढ़ते हैं, जो कहते हैं ये भी बिदत है ये भी बिदत है, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए गौर से कुरान शरीफ पढ़ लिया करें قرآن ہمیں کھول کھول کر بتاتا ہے حرام کوئی چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہے، جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ چیز حرام نہیں ہوا کرتی. اب اگلی آیت بھی سن لیجیے، یہ چیزیں کچھ حرام جو ہوئی ہیں یہ بعد میں حرام ہوئی ہیں، مثلا جوا یہ بعد میں حرام ہوا، شراب بعد میں حرام ہوئی. جب یہ چیزیں حرام ہو گئیں تو اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا، یار ہم تو یہ ساری چیزیں کھاتے پیتے رہے ہیں، وہ جو ہم نے کھایا پیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ حرام ہونے سے پہلے جو لوگ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ آیا نا دل میں سوال. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل کی، ساتواں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں. کس مسئلے میں؟ فی ما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ ڈرتے رہیں، ایمان پر رہیں اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں. ثم اتقوا وآمنوا، پھر تاکیدن فرمایا گیا، پہلے جو کچھ کھایا تھا نا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ پھر وہ ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں. پھر تاکید فرمائی، ثم اتقوا وأحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں. تو جو پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا کہ چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رسول کا آرڈر آ جائے. جب تک اللہ رسول چیز کو حرام نہیں قرار دیتے اتنی دیر تک چیز حرام نہیں ہوتی ہے. اب ایک اور آیت بھی سن لیجئے، پہلی آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلی آیت. دوسری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور تیسری آیت یہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب چوتھی آیت، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو ہم لوگ کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو گندا سمجھ کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آقا ہم نے کھانی کون سی چیزیں ہیں اور چھوڑنی کون سی چیزیں ہیں؟ تو بھئی آٹھواں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 145، جب صحابہ کرام نے پوچھا نا سرکار سے، آقا کون کون سی چیزیں ہم نے کھانی ہیں کون سی نہیں کھانی، اللہ نے اصول ظاہر کر دیا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، فرما دیجئے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے نا اس میں میں حرام نہیں پاتا. عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کسی کھانے والے کو اس چیز کا کھانا حرام نہیں سمجھتا. إِلَّا، مگر، اَن يَكُونَ مَيْتَةً، کہ وہ مردار ہو. اللہ نے حرام چیزوں کی جو لسٹ دی ہے نا مجھے، اس میں مردار کا ذکر ہے، او دمم مسفوحا، یا بہتا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقَ وَفِسْقَ، کیونکہ یہ نجاست ہے، یہ بلکہ نافرمانی ہے، بے حکمی ہے. اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یہ اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے کہا محبوب اعلان کر، جو مجھ پر حرام چیزیں کی گئی ہیں ان کو، ان کی ایک لسٹ مجھے دی گئی ہے، اس لسٹ میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اس کا نام ہے، سور کے گوشت کا نام ہے، اس لسٹ کے اندر مردار کا نام ہے، بہتے خون کا نام ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو سرکار نے فرمائی، یہ گدا حرام ہے، یہ فلانی چیز حرام ہے، جو شکاری درندے ہیں، شکاری پرندے ہیں، یہ حرام ہیں. تو جو چیز حرام چیزوں کی لسٹ میں آ گئی وہ حرام، اور جو چیز اس لسٹ میں نہیں آئی وہ ساری کی ساری تمہارے لیے جائز ہیں. اب اس اصول کو آپ نے رکھنا ہے یاد. آپ کو کوئی کہے گیارہویں حرام تو بڑے آرام سے آپ کہہ دیجئے کہ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی ایک لسٹ تو دی ہے نا ہمیں، اس لسٹ میں گیارہویں کا نام دے دیجئے، ہم چھوڑ دیں گے. اور تم میلاد مناتے ہو، میلاد کرتے ہو، یہ حرام ہے، بڑے آرام سے پوچھ لیجئے بھائی جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام چیزوں کی ایک لسٹ دی ہے، کیا اس میں اس چیز کا نام ہے؟ وہ کہیں اور تم درود و سلام پڑھتے ہو، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہو، تو آپ کہہ دیجئے بڑے آرام، ہر جگہ تو نہیں پڑھا جاتا لیکن کہیں یہی پڑھا جاتا ہے. اب بڑے آرام سے پوچھ لیجئے بھائی صاحب یہ اللہ رسول نے جو حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے کیا اس میں اس چیز کا نام ہے؟ جنازے کے بعد اسال ثواب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، فرض نہیں سمجھتے ہم، واجب نہیں سمجھتے ہم، سنت موقعہ نہیں سمجھتے، اس کو جائز سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، بس اللہ اللہ اور خیر سے اللہ. لیکن اگر کوئی ضد کرے گا جی بسم اللہ آپ حرام چیزوں کی لسٹ میں ان چیزوں کا نام دے دیں، ہم اللہ کی قسمیں چھوڑ دیں گے. آپ نے کئی بار میری زبان سے سنا ہے کہ میں کیوں یہ دعوت لیے پھرتا ہوں کہ بھائیو نہ لڑیں ہم، آؤ بیٹھیں ٹیبل پر، ہم سب سے پہلے شرک کی متفق علیہ تعریف کرتے ہیں، پھر بدعت کی متفق علیہ تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، اس تعریف کے مطابق شرک دکھانا آپ کا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے. اسی طرح بدعت کے معاملہ میں بدعت کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لیجئے، اس کے بعد دکھانا آپ کا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں جو معتدل علماء ہیں دیوبندیوں میں وہ ہمیں مشرک نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے. میری خود بات ہوئی تھی مشرف کے دور میں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے، دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں، مفتی شفیع صاحب کے فرزند ہیں. تو مجھے کہنے لگے، میں نے یہی اپنا فارمولہ دیا نا ان کو، تو مجھے کہنے لگے آپ کے عقائد پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے معمولات پر ہمیں ہے اعتراض. تو معمولات بھی الحمدللہ ہمارے بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں، مخالف نہیں ہیں. جو چیز جائز ہے ہم اس کو جائز کے درجے میں رکھتے ہیں، اور ہے ساری غلط فہمی. یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں، یہ ساتھی ہمارے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. یہاں بھی کسی کو کہہ دو نا چلو یار شیخ کو نہیں چلنا ہے، انہیں نہیں یار تمہیں کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی، بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ میں تو ونڈ کر دیتا ہوں نا ہر چیز کو. وہ میں نے آپ کو سنائی بھی تھی بات، کئی بار سنائی ہے جلسوں میں، میں نے سنائی ہے. وہ بنی تھی ملی یکجہتی کونسل، اس میں سارے ہی مسالک کے نمائندہ تھے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ چیئر کر رہے تھے، صدر تھے وہ، میں بھی اس کے مرکز کا ممبر تھا. اب تو خیر ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے. تو ایک مرتبہ کوئٹہ میں میٹنگ آئی، میں اور میرے داماد ہیں مولانا غلام مصطفیٰ شاکر، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، میرے جتنے عزیز ہیں سب کو سلامت رکھے. وہ اور میں گئے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، होटल की लॉबी के अंदर मैं जा रहा था, वो भी साथ थे, आगे से मेजबान आ गया मियां अजमल कादरी साहब, लाहौर वाले बड़े मशहूर देवबंदी आलिम हैं, वो मेजबान थे ना होटल में हमारी दावत के। तो खैर अलैक सलैक हुई उनसे, मैंने पूछा माशाल्लाह आज फिर मियां साहब खूब जेब ढीली होगी, पर आदत ना मेरी हंसी मजाक चलता रहता है। तो फट कहने लगे बस जी ये लंगर एक कादरिया है। मैंने कहा हैं लंगर एक कादरी, बेशक लंगर एक कादरिया है। मैंने दिल में कहा मियां फंस गया। खैर वो आगे चले गए, हम आगे आ गए, मीटिंग शुरू हो गई, पहला सेशन खत्म हुआ। अब नमाज का खाने का वक्फा आया, हम खाने पर बैठे हुए थे, मियां साहब ने क्योंकि बिल देना था, मेजबान थे वो, हर किसी से पूछ रहे जाकर आपकी किसी चीज की जरूरत, आपको किसी चीज की जरूरत, मुझे भी पूछने लगे प्रोफेसर साहब आपको किसी चीज की जरूरत। मियां साहब को एक बात तो बताएं। क्या? मैंने कहा वो जब मैंने आपसे पूछा था कि आपका आज खर्चा तो खूब होगा, तो आपने फरमाया था ये लंगर एक कादरिया है। ये बिल्कुल लंगर एक कादरिया है। मैंने कहा जी इसका मतलब मैं ये समझा हूं कि आपकी आज मंशा ये है कि हमें खिलाकर जो आपको सवाब मिलेगा वो आप सारे का सारा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में नजराना पेश करेंगे। कहने लगे बिल्कुल यही मतलब है। तो मैंने आगे से कहा मियां साहब हम इसको ग्यारहवीं शरीफ कहते हैं, आज हम आपके हाथों से ग्यारहवीं शरीफ खा रहे हैं। हैरान होके कहने लगे खा चांद की ग्यारह ना हो। मैं कहा ना ना ना, चांद की पहली हो, पांचवीं हो, सातवीं हो, दसवीं हो, ग्यारहवीं हो, सतारहवीं हो, पच्चीसवीं हो, उनतीसवीं हो, जब भी ग्यारहवीं वाले पीर की बारगाह में नजराना पेश करोगे हम उसे ग्यारहवीं शरीफ कहते हैं। मुझे कहने लगे अगर ये बात है तो ये ग्यारहवीं हम हर महीने दिलवाते हैं, क्योंकि हाँ होती है ना महफिल जिक्र, तो उसमें वो खाना वाना भी खिलाते हैं, तो गौसे पाक की बारगाह में इशारे सवाब भी करते हैं। तो भाई झगड़े वगड़े सिर्फ उन मौलवियों ने पैदा किए हैं जिनकी रोटी बनती है लड़ाई कराने से। मैं कहता हूं लड़ाने वाले मत बनो, जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले मत बनो। जब कुरान साफ साफ कह रहा है कि चीज वही हराम है जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया, तो भाई फिर आप इतनी जुरत तो ना करें ना कि आप खाम खा चीजों को हराम कहना शुरू कर दें। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, आपने ये जो हदीस बयान की ना जो मैंने पस मंजर बयान किया, फिर आपने ही इस आयत को बयान किया था कुल्ला आजदो। इस पर एक देवबंदी आलिम है खलील अहमद साहिब सहारनपुरी अम्बेठवी, ये तबलीगी जमात वाले थे ना मौलाना जकरिया साहब, उनके मुर्शिद हैं ये मौलाना खलील अहमद साहब। वो लिखते हैं वतला ए इब्न अब्बास, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तिलावत की ले बयान अल्लाह तहरीम इल्ला बिल वहये, कि हुरमत सिर्फ वही से साबित होती है, वही के बगैर हुरमत साबित नहीं होती। हवाला नोट कर लें बजलुल मजहूद शरा अबू दाऊद जिल्द पांच सफा 370। अच्छा ये हदीस मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। तो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो इस हदीस के तहत लिखते हैं अजी जा मालूम में शुवद के असल दर अशिया इबाहत अस्त, यहां से मालूम हुआ कि चीजों में असल इबाहत है। अशियतुल लम्मात जिल्द 3 सफा 479। नीज आगे फरमाते हैं गर्जे वै रजी अल्लाह अन्हो तिलावत ई आयत आ बूदा अस्त के बिदा ना नंद के तहरीम नेस्त मगर ब वही व जायज नेस्त बहवा व वही गाहे जलियस्त व गाहे खफी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की इस आयत करीमा के तिलावत फरमाने से गर्ज ये थी कि आप बता दें किसी चीज की हुरमत सिर्फ वही से ही होती है और किसी चीज को अपनी ख्वाहिश से हराम करार देना जायज नहीं اور وہی کبھی خفی ہوتی ہے اور کبھی جلی ہوتی ہے. اسی طرح کی بات ایک مشہور غیر مقلد عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں شمس الحق عظیم آبادی صاحب, انہوں نے بھی لکھا ہے. اور پھر ایک اور ان کے عالم دین ہیں احمد حسن صاحب دہلوی, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے. اور اس میں صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا, چیز کو ذکر نہیں کیا, بس جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ تم پر رحمت ہے, وہ تمہارے لیے جائز ہی جائز ہے. کتنی آیتیں ہو گئی تھیں؟ چار. پانچویں, کچھ لوگوں نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا. سورہ آراف پارہ آٹھواں آیت نمبر 32, اللہ فرماتا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محبوب فرما دو, کون ہے وہ جس نے اللہ تعالی کی زینت کو حرام کر دیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی, پاکیزہ رزق اللہ نے دیا تھا, کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں, میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا کہ مکہ والے کچھ جانوروں کو بتوں کے ناموں پر نام زد کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے. اللہ نے کہا تمہارے حرام کرنے سے یہ چیزیں کہاں حرام ہو جاتی ہیں. نہیں, تمہارے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی. کس کے حرام کرنے سے چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کرنے سے. پھر ایک اور آیت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی سن لیجئے. لوگوں نے کہا نہیں جی, ان کو تو اللہ نے حرام کیا ہے. یہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام, یہ جو جانور ہیں, فرمایا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. محبوب کر چیلنج ان کو, وہ گواہ لاؤ جن گواہوں کے سامنے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے, اور صرف تمہارے کہنے سے تو حرام نہیں ہوتی. تو حضرات مولوی صاحبان آپ بھی سن لیجئے, آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ جنازے کے بعد دعا حرام ہے, تو ذرا وہ گواہ تو لاؤ نا جو یہ گواہی دے کہ اللہ نے جنازے کے بعد کی دعا کو حرام کیا ہے. آپ کہہ دیتے ہو اصال ثواب کے لیے کوئی چیز پیش کرنا, اصال ثواب کرنا یہ حرام ہے. قل حکم مشہداکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا. ذرا لائیے تو صحیح وہ گواہ, قرآن کی وہ آیت تو لائیے نا جس میں لکھا ہو کہ یہ چیز حرام ہے. بیٹے یہ چیزیں اس طرح حرام نہیں ہوتی, حرام کرنے کی اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے فضل سے اس نے اپنے محبوب کو عطا کر دی ہے. جس چیز کو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے وہی حرام ہے, جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے. میرا خیال ہے کافی ہو گیا گزارا اس بات پر, پوری تسلی ہو گئی نا. بس جو بھی آپ سے بات کرے اسے کہیں بھی ہم تو جوڑنے والوں میں سے ہیں, ہم تو شریعت کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہیں. حرام چیزوں کی لسٹ میں ان چیزوں کا حرام ہونا بیان کر دیجئے, انشاءاللہ العزیز ہمیں آپ شریعت کے مطیع پاؤ گے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. پھر اللہ تعالی نے آسمان کی طرف استوا فرمایا. آپ نے یہاں استوا کا ترجمہ نہیں کرنا, استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیوں کئی حضرات اس کا ترجمہ کریں گے اللہ پھر کھڑا ہو گیا آسمان پر؟ نہیں, اللہ کھڑے ہونے سے, بیٹھنے سے, اترنے سے پاک ہے. اور جہاں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہیں متشابہات. الفاظ حق ہیں ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا اللہ کی عطا سے اس کا پیارا رسول جانتا ہے. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالی نے آسمان کی طرف قصد فرمایا, استواء فرمایا. فسواهن سبع سماوات, پھر اللہ تعالی نے ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, سورة نازعات میں ہے, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا. تو اب یہاں سوال کرتے ہیں لوگ, کبھی قرآن کہتا ہے زمین پہلے بنی, کبھی کہتا ہے آسمان پہلے بنا, کس کو مانے کس کو نہ مانے. اصل میں یہ چیزیں مرحلہ وار ہوئی ہیں, مرحلہ وار. سب سے پہلے اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا ہے. کس کو پیدا کیا؟ زمین کو. مادہ سا تھا, وہ پیدا کر دیا. پھر اللہ تعالی نے آسمان کی طرف قصد فرمایا, اس کی جو حالت تھی اس وقت دخان والی. پھر اس کے بعد, آسمان کے بننے کے بعد, پھر اللہ تعالی نے زمین میں دحو فرمایا, زمین کو دحو کیا. دحو کا معنی ہوتا ہے پھیلانا. اس میں پہاڑ گاڑے, اس میں دریا بہائے, جاری فرمائے, سمندر بنائے. پہلے زمین کا صرف مٹیریل تیار ہوا, پھیلایا کب اس کو؟ آسمان کے بعد. یہ مرحلے آپ نے یاد رکھنے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا نا وَإِذْ, تو اس سے پہلے لفظ اذکر محذوف ہے, یہ ظرف ہے, اذ اس میں ظرف ہے. تو اس سے پہلے کون سا لفظ محذوف ہے؟ اذکر, اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے. کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ, نائب. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اس کو علامہ قاضی بیضاوی نے, روح المعانی نے, رازی وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. خلیفہ تو بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے بناتا ہے. مثلا بندے نے باہر جانا ہے, ہمارا وزیر اعظم ہے, صدر ہے, ان کے لیے مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس کا بھی نائب بناؤ. اب ہمارے صدر کا نائب ہے نا ایک, کون ہے وہ؟ سینٹ کا چیئرمین. بھائی نائب بنا دو, کیوں؟ اس کو کبھی نہ کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے تاکہ اس کی غیابت میں بندہ نائب جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ادا کرتا رہے. تو اللہ کو نائب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہیں غائب ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یا اس لیے نائب بنایا جاتا ہے, یا پھر اس لیے نائب بنایا جاتا ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے. اگر یہ صدر صاحب مر گئے, رڑ گئے, پھر ان کی جگہ کون آئے گا بھائی؟ ابھی سے نائب بنا لو. تو اللہ کو نائب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو حی قیوم ہے, وہ خود بھی زندہ, دوسروں کو بھی زندہ تو وہی رکھنے والا ہے نا, اس کو نائب بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ कितनी वजह हो गई, दो। तीसरी वजह, काम का बोझ बहुत ज्यादा है, अकेला बंदा सारे काम कर नहीं सकता, चलो अब नायब बना लो। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, सारे काम अकेला कर नहीं सकता, तो उसने 50 के करीब अपने नायब बनाए हुए हैं। ये वजारत खारजा ये चलाएगा, दाखला ये चलाएगा, वजारत सनत ये चलाएगा, वो बनाए हुए हैं ना उसने नायब। तो अल्लाह ने क्यों नायब बनाया जी अपना? क्या अल्लाह सारे काम खुद नहीं कर सकता? उससे बढ़ के कौन काम कर सकता है? अल्लाह ने नायब क्यों बनाया, इसकी वजह क्या है? अब सुनिए जरा ध्यान से, अल्लाह ने अपनी मजबूरी के लिए नायब नहीं बनाया, हमारी मजबूरी के लिए नायब बनाया है, हमारी मजबूरी के लिए, इसलिए कि वो है गायत तकद्दुस में, पाकीजगी के आला तरीन जो मरातिब हैं उनसे भी बहुत ऊंचा है, और हम हैं बहुत गंदे मंदे, हमारे अंदर उतनी सकती नहीं कि हम उससे फैज ले सके। तो अब अल्लाह ताला ने हमें फैज देने के लिए, हम गंदे मंदों को, एक दरमियानी शख्सियत को पैदा फरमाया, दरमियानी शख्सियत को, जिसका ताल्लुक उधर भी हो इधर भी हो, उधर से फैज लेवे इधर फैज देवे। हमारी जरूरत की वजह से अल्लाह ताला ने खलीफे का तायुन फरमाया, हमारी वजह से। अब जो खलीफा है ना, उसके अंदर दो जिहतों का होना जरूरी है, जिहत नूरानियत, जिहत मलकियत, एक और दूसरी जिहत बशरियत। जिहत मलकियत और जिहत नूरानियत की वजह से ये खलीफा उधर से फैज लेता है, और जिहत बशरियत की वजह से खलीफा आगे फैज देता है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं इस जमीन में अल्लाह के पहले खलीफा, लेकिन सबसे बड़ा खलीफा जो खलीफा आजम है, वो अल्लाह ताला ने हर खलीफे के बाद दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, और उनका नाम नामी इसमें गिरामी रखा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो सन 86, 6 जनवरी सन 1986 में कम्बोज शरीफ में मुनाजरा था मेरा, हजरत अशरफुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह वो भी तशरीफ फरमा थे, हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब रिजवी वो भी तशरीफ फरमा थे, और देवबंदियों की तरफ से ये यूसुफ रहमानी साहब वो थे, मास्टर अमीन ओकाड़वी साहब वो थे, और उधर से डॉक्टर खालिद महमूद सियालकोटी वो थे, यानी पूरे दोनों ग्रुप जो थे ना देवबंदियों के, वो सारे जमा थे, करीम थी देवबंदियों की। इधर से हम खिदमत करने वाले थे, मैंने पहली दलील ये पेश की, पहली दलील ये पेश की, ओए सरकार है खलीफा आजम, सरकार अल्लाह ताला के सबसे बड़े खलीफा है, और नबी है ही वो जिसकी दो जिहतें हों, एक जिहत नूरानियत वाली, दूसरी जिहत बशरियत वाली, उधर से फैज लेते हैं और इधर फैज देते हैं। अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया ना, मैं भी खलीफा बनाने वाला हूं, कालू फरिश्ते बोले, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क्या या अल्लाह आप बनाओगे जमीन में उसको खलीफा जो जमीन में फसाद करेगा, वयस्फिकु दिमा और बहाएगा खून को? या अल्लाह अगर तो तूने खलीफा इसलिए बनाना है कि तेरी इबादत हो, तेरी रियाजत हो, तेरी तस्बीहें हो, तो फिर वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक, तो मालिक हम तेरी तस्बीह करते हैं तेरी हमद के साथ और तेरी पाकी बयान फरमाते हैं। या अल्लाह ये खलीफे की नस्ल ने हमारे मुकाबले में क्या तेरी तस्बीहें पढ़नी है, ایک تو ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی، دوسرا مثلا کسی کی 60 سال عمر ہے تو 60 سال لگتار تو تیری تسبیح نہیں پڑھ سکتا نا، وہ تو سوتا بھی ہے. ایک آدمی اوسطاً 8 گھنٹے سوتا ہے، تو 60 سال عمر ہوئی تو 20 سال تو سوتے میں اس نے گزار دیے نا، اور باقی رہ گئی عمر 40 سال. اور باقی جو عمر ہے وہ بھی یہ نہیں کہ پیدا ہوتے ہی اس نے عبادت کرنی شروع کیا، وہ ہوش میں آتے آتے 7-8 سال ادھر گزر گئے. تو پھر یا اللہ وہ شادی بھی کرائے گا، وہ دنیا داری بھی کرے گا، ہر وقت تو نہیں نا تیری تسبیح کر سکتا. تو یا اللہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے فرمایا بات سنو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. تو میں نے یہ زمین بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے، میں نے آسمان بنایا ہے تو محبوب کے لیے، میں نے جنت بنائی محبوب کے غلاموں کے لیے، میں نے دوزخ بنائی تو محبوب کے ویریوں کے لیے. تو فرشتو اس محبوب نے تم میں سے تو ہو کر نہیں آنا نا، میں نے تو اس محبوب کو اسی خلیفے کی نسل میں سے بھیجنا ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے مالک بنا. اب دوسرا مرحلہ آیا، آدم علیہ السلام بن گئے. پھر وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر اللہ تعالی نے سکھا دیے آدم کو نام. اسماء جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام بھی ہے، پھر اس کے بعد کلہا یہ تاکید بھی ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا نام اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو نہ سکھایا. ہر چیز کا نام، اس کی خصائص، اس کے خصائص، یہ سارے کے سارے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر چیز کا نام سکھایا تھا، تو محبوب علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوبہ تو جو بھی نہیں جانتا تھا نا اللہ نے سب کو سکھا دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا جناب آدم پر بہت بڑا فضل ہے. لیکن جب محبوب کو علم سکھانے کی باری آئی نا، فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوبہ یہ تجھ پر بہت بڑا فضل ہے. پتہ چلا سرکار کی عظمت جناب آدم علیہ السلام کی عظمتوں سے کہیں زیادہ ہے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سامنے رکھی فرشتوں کے. وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم اس سے بہتر خلافت کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ذرا بتاؤ نا ان چیزوں کے نام کیا ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا یا اللہ تجھے پاکی ہے، تیرے اندر کمی کوئی نہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے نا، یہ جو نام ہے تو مجھ سے ہم سے پوچھ رہے، ہمیں تو ان کا علم نہیں. الا ما علمتنا، ہاں یا اللہ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جتنا تو نے سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے حکمتوں والا ہے. یعنی قرآن کی روح سے یہ پتا چلا کہ فرشتوں نے چیزوں کے نام بتانے سے عذر کیا تھا، یا اللہ چونکہ ہمیں علم ہی نہیں، تو خبر تو وہی دیتا ہے نا جس کے پاس علم ہو، ہمیں چونکہ علم نہیں اس لیے ہم خبریں نہیں دے سکتے. تو آدم علیہ آگے آئے گا، آدم علیہ السلام نے پھر خبریں دی، کیوں؟ ان کے پاس علم تھا. باقی انشاءاللہ گفتگو آگے کریں گے. مولا یصلی و